الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
آگے بولنا آگے بول سکتے اور دس منٹ
کسی تاجر نے کاروباری سیزن میں مال خریدا تو جب تک وہ مال سارا بک نہ جائے اور نفع کے ساتھ وصولی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا اگر کسی نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا مال خرید لوں گا آپ کو اتنی قیمت ادا کروں گا تب بھی اسے مکمل اطمینان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک واقعی وعدہ کرنے والا مال خرید نہ لے اور پوری ادائیگی نہ کر دے اور اگر مال ایسا ہو جس میں ریجیکٹ ہونے کا بھی خطرہ ہو تب تو یہ بے اطمینانی اور بڑھ جاتی ہے اندیشے اور زیادہ ہو جاتے ہیں ہماری زندگی بھی ایک مال ہے ہم نے اللہ کے ساتھ اس کا سودا کیا جب تک اللہ پاس نہ کر دے اور جب تک اللہ یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا اس وقت تک ایمان والے کو اطمینان نہیں ہوتا اسے ایک ڈر لگا رہتا ہے دل میں ایک اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کمی رہ جائے اور ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کی صورت حال یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال میں پتہ نہیں کیا کمی رہ گیا ہمیں پتہ ہے کہ کمی ہی کمی ہے سو فیصد یقین سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے تو میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اپنا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اللہ میرے ساتھ انصاف کرے۔ امید تو یہ ہے کہ اللہ فضل فرما دے، احسان فرما دے، کمیوں کو نظر انداز فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور جو ٹوٹا پھوٹا خیر ہے بس اسے قبول فرما لیں۔ لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ میں یہ معاملہ کروں گا، ضرور کروں گا، فضل کا معاملہ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ نہیں کروں گا جو دنیا میں بہت مطمئن رہتا ہے، جسے میرے سامنے کھڑے ہونے کا اور حساب دینے کا ڈر نہیں ہوتا، جس کے دل و دماغ پر ہر وقت آخرت کا ڈر چھایا نہیں رہتا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت آخرت کا ڈر چھایا رہے۔ فرض کیجئے ایک شخص کے پاس رہنے کے لیے ایک ہی مکان ہے، وہ اس کی زندگی کی کل پونجی ہے۔ اسے خیال آیا اگر میں اس مکان کو بیچ دوں اور میں نے کچھ پیسے اور جمع کیے ہوئے ہیں ان کو ملا کر فلاں ایریے میں مجھے اس سے اچھا، اس سے بڑا، اس سے کشادہ مکان مل جائے گا جس میں میرے بچے میرے ساتھ سہولت سے رہ سکے۔ اس امید میں اس نے اس مکان کا سودا کیا، اور جس کے ساتھ سودا کیا اس نے مکان خریدا، اور آپ کو 5 دن 10 دن آگے کی تاریخ ڈال کر ایک چیک بنا کر دے دیا، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس بیچنے والے کی پوری زندگی کے سرمایے کے برابر ہے، اس کے پورے گھر کا مسئلہ ہے، اور اس نے چابی بھی لے لی، قبضہ بھی لے لیا، اب آپ اسے خالی بھی نہیں کرا سکتے، وہ با اثر ہے، طاقتور ہے، آپ اسے نکال بھی نہیں سکتے۔ 10 دن کے بعد اس چیک کو بینک میں ڈالنا ہے تو 10 دن تک اس چیک کو آپ کتنا سنبھال کے رکھیں گے، حالانکہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، 10 مرتبہ اس کو پلٹ کر دیکھیں گے ڈیٹ برابر ہے یا نہیں، فیگر برابر لکھا ہے یا نہیں، سائن ٹھیک سے ہوئی ہے یا نہیں، کہیں 2 مرتبہ قلم تو نہیں چل گیا، کوئی زائد نشان تو نہیں آ گیا، دیکھ لیا، ہر طرح اطمینان ہے۔ اس کو جا کر بینک میں جمع کیا، اس وقت اگر کوئی آپ کے دل کی دھڑکن کو ناپے تو بڑی ہوئی ہوگی، نارمل نہیں ہوگی۔ جب تک بینک سے آپ کے پاس میسج نہ آ جائے کہ آپ نے جو چیک داخل کیا تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے، یہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس وقت تک اطمینان ہوتا ہے، حالانکہ وہ سامنے والا سچا ہے، ایماندار ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ بےمان نہیں ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، لیکن آپ کی بھی مجبوری ہے، آپ کی زندگی کا کل سرمایہ داؤں پر لگا ہے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہماری پوری زندگی چلی گئی ہے، اب ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے. اب ہمارے پاس ایک چیک ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, ہمارے ایمان کا ہمارے اعمال کا چیک ہے, اسے کلیئر ہونا ہے پروردگار عالم کی عدالت میں. وہ کلیئر ہو گیا تو کام بن گیا, نہیں کلیئر ہوا تو ہمارا سب کچھ جا چکا ہے. جیسے یہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر اس کا چیک ریجیکٹ ہو جائے اور سامنے والا مکان بھی خالی نہ کرے تو اس کے پاس اس کے سوا کیا راستہ ہے کہ وہ روڈ پر پڑا رہے, وہ بے گھر ہو گیا, بے در ہو گیا. اس سے زیادہ خطرناک ہوگی اس کی پوزیشن جس کا زندگی بھر کا ایمان اور اعمال کا چیک اللہ کے ہاں کلیئر نہیں ہو سکا. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں. اس سلسلے کا اطمینان, جیسی اطمینان کی زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ اطمینان خطرے کی نشانی ہے. اطمینان کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے, یا تو اس کا 100% یقین ہو کہ میرا معاملہ بالکل کلیئر ہے, یا اللہ کی عدالت میں جانے کا یقین ہی نہ ہو. دو وجہ ہو سکتی ہے. تو جن کو اس کا 100% یقین ہونا چاہیے تھا کہ ان کا معاملہ بالکل کلیئر ہے, اور جن کے بارے میں پوری مخلوق کو یقین ہے کہ ان کا معاملہ پورا کلیئر ہے, ان کو تو اطمینان نہیں تھا. کیا انبیاء کرام سے زیادہ کسی کا کلیئر معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سرتاج امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو اللہ کی اس عدالت کو سوچ سوچ کر رویا کرتے تھے. بے تحاشا آنسو بہاتے تھے, بے قرار ہو جاتے تھے, بلک بلک کر روتے تھے. تڑپ تڑپ کر اللہ کو پکارتے تھے اور مانگتے تھے کہ اللہ آپ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. اللہ ڈر لگتا ہے آپ کے سامنے کیسے حاضری دوں گا, اور آپ کو چھوڑ کے جاؤں بھی تو کہاں جاؤں, اللہ دوسرے کوئی جائے پناہ نہیں ہے, دوسرا کوئی رب نہیں ہے, دوسرا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, دوسرا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. اللہ میں تو آپ سے ڈر کے بھاگتا ہوں اور آپ ہی کے دامن سے لپٹ جاتا ہوں. یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ بک منک, اللہ آپ سے بات کر آپ ہی سے لپٹتا ہوں, اللہ آپ کی پکڑ سے پناہ لینے کے لیے آپ ہی کے پاس آیا ہوں, اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی ناراضگی کو برداشت کر سکوں, اور میرے پاس ایسے اعمال بھی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کی ناراضگی کو دور کر سکوں. اللہ بھکاری بن کر آپ کے در پر حاضر ہوں, اللہ میری جھولی میں اپنی رضا کی بھیک ڈال دیجئے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک,
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में सजदे में उमूमन ये दुआ मांगते थे और हिचकियों के साथ बिलक बिलक कर रोते थे, तड़प तड़प कर आप रोते थे। और फरमाते थे اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك, बस अल्लाह आप राजी हो जाइए, अपना बना लीजिए मुझे, आपकी नाराजगी बर्दाश्त करने की मेरे अंदर ताकत नहीं। وبمعافاتك من عقوبتك, और अल्लाह आप मेरे लिए आफियत का फैसला फरमा दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, सजा भुगतने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अऊज़ु बिका मिनका, अल्लाह डर लगता है आपके गुस्से से, आपकी पकड़ से भागता हूं, लेकिन भाग कर जाऊं कहां, अल्लाह आप ही के दामन से आकर लपट जाता हूं, बस आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मुझे अपने दामन में समेट ली। ला उहसी सनाअन अलैक, अल्लाह मेरे बस में नहीं है कि मैं आपकी इस तरह तारीफ कर सकूं जैसे होनी चाहिए। अंत कमा असनैता अला नफसिक, अल्लाह आप तो ऐसे ही हैं जैसे आपने खुद अपनी तारीफ की। तो अगर हमारे इत्मीनान की ये वजह हो कि हमारा मामला बिल्कुल क्लियर है तो ये झूठी वजह है। वो पूरी जमात जिसका मामला बिल्कुल क्लियर है, उस जमात के इमाम और सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हाल है। दूसरी वजह तय है, अगर हमारे अंदर इत्मीनान है तो हमारे दिल में अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने का जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं, और यकीन की ये कमी कुफ्र का हिस्सा है। एक लीटर बोतल में अगर आपने 80 मिलीलीटर पानी भरा तो ये जो 20 मिलीलीटर जगह बाकी है इसमें हवा होगी ना, इस हवा को निकालने का एक ही तरीका है कि इस 20 मिलीलीटर को भी पानी से भर दीजिए, तेल से भर दीजिए। यकीन की जो कमी होती है ना, जितनी कमी होती है इतना अंदर कुफ्र होता है। इस कुफ्र को खत्म करने का तरीका यह है कि इसको मुकम्मल यकीन से भर दिया जाए। हमारी बेइत्मीनानी खतरे की निशानी है। हम अपना जायजा लें तो हम में से अक्सर, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी की जाती जिंदगी पे कोई तबसरा करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, ये मेरा फर्ज मनसबी है। जिस तरह एक डॉक्टर इलाज करने बैठे और उसके पास जो मरीज आया है, चाहे वो उसका सगा बाप हो, चाहे वो उसका उस्ताद हो, चाहे उससे बहुत बड़ी हैसियत का हो, ये डॉक्टर बेचारा एक सरकारी मुलाजिम और वो इलाज कर रहा है वजीर आजम का, सदर जमहूरिया का, तो वो वजीर आजम और सदर जमहूरिया का हम मरतबा तो नहीं है, लेकिन बहैसियत डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको उनकी बीमारी बतलाए, सही तशखीस करे, اور پھر دوا بھی بتلائے، صحیح تجویز کرے، تو میں اس کا دعویٰ بالکل نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے برابر ہوں. بلند ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن آپ حضرات نے محبت کے ساتھ مجھے جس جگہ بیٹھا دیا ہے، مجھے بھی تو اس جگہ بیٹھنے کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اس لیے اس منبر اور اس کرسی کا تقاضا ہے کہ بحیثیت معالج ایمانداری کے ساتھ تشخیص بھی ہو، تجویز بھی ہو. تشخیص کہتے ہیں ڈائگنوز کرنے کو، اور تجویز کہتے ہیں دوا بتلانے کو. تو آئیے ہم سب مل کر اپنی بیماریوں کو تلاش کریں، ان کی تشخیص کریں. ہم بہت خطرے کی زندگی جی رہے ہیں، اور میرے دوستو جب اتنی بات کہی گئی ہے، اس عاجز نے اپنی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اتنی بات بتلائی ہے، تو ایک اور اگلی بات عرض کر دے کہ یہ آپ کا مہمان کوئی پیشہور خطیب نہیں ہے کہ جسے ڈیوٹی ادا کرنی ہو، تنخواہ لینی ہو. اگر آپ تسلیم کریں تو یہ آپ کا دوست ہے، ہمدرد ہے. اس کا دل آپ کے غم میں تڑپتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ خود اس کا بھی بیڑا پار ہو اور آخرت میں اور پوری انسانیت کا بیڑا پار ہو. پوری انسانیت امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے دوستوں، اگر واقعی ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اور وہ خطرہ جو ہمارے سروں پر لٹکا ہوا ہے، تیز دھار تلوار سے زیادہ خطرناک، جو ہر وقت ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے، جو ایک ایک پل ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، اور جو ہمیں اس عظیم عدالت سے قریب تر کرتا جا رہا ہے، جس کی کرسی انصاف پر خود پروردگار عالم جلوہ افروز ہوں گے، اور جس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وہاں تو سب کو آنا ہی آنا ہے. اگر اس دن کی ناکامی سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کرے ابھی ہماری آنکھیں کھل جائیں. میرے دوستو، ہم بہت خطرے کی زندگی جی رہے ہیں. کیا خیال ہے اس مسافر کے بارے میں جو کسی گہرے سمندر میں ساحل سے بہت دور کشتی پر سوار ہو اور اپنی کشتی میں خود سوراخ کر رہا ہو؟ اسے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ڈبانے والی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے اس کام سے، اس طرز عمل سے مطمئن بھی ہے، خوش بھی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو پھر اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ مبارک ہو کہ تمہیں دنیا میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بڑا اپنا دشمن کوئی نہیں ہے. اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور اگر ہم اپنا طرز عمل نہ بدلیں تو مبارک ہو، ہمیں بھی دنیا میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کو جہنم میں لے جائے، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا بیڑا غرق کرے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، ہم میں سے اکثر دوہری زندگی گزارتے ہیں. یہ دوہری زندگی خالص جہنمی زندگی ہے، یہ دوہری زندگی خالص ناکامی کی زندگی ہے، یہ دوہری زندگی اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والی زندگی ہے. ایک طرف ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ پر عمروں کے ویزے بھی لگے ہوتے ہیں، ایک طرف مختلف مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور خانقاہوں میں ہمارے ناموں کی تختیاں بھی لگی ہوتی ہیں، یہ فلاں صاحب نے بنوایا، یہ فلاں صاحب نے بنوایا، یہ مسجد بنوائی، یہ مدرسہ بنوایا. ایک طرف ہمارے کارناموں کی فہرست بھی ہوتی ہے، اتنی بیواؤں کی مدد کی، اتنے یتیموں کو پڑھایا لکھایا، اتنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرائی اور اتنے مریضوں کا علاج کرایا. اور دوسری طرف ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دوہری زندگی خطرے کی زندگی ہے. اس دوہری زندگی کا انجام بتلایا پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں، اور اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں. مسلم شریف کی روایت ہے، الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ بعض دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس مضمون کو نقل فرمایا ہے. اور اس قسم کے مضامین میں جو الفاظ کا راوی اور کیا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنے اہم مضامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ نہیں بیان کیا ہوتا. حضور بار بار بیان فرماتے تھے، اور کبھی حضور کے بیان میں یہ لفظ، کبھی یہ لفظ، کبھی یہ لفظ استعمال ہوا، اس لیے محدثین کے الگ الگ الفاظ آ جاتے ہیں. اور بھی دیگر وجوہات ہوتی ہیں مختلف طرق میں الفاظ کے فرق کی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی. عرب میں ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جس کو تہامہ کہتے ہیں، تہامہ کی پہاڑیاں. چھوٹی چھوٹی ایک دو پہاڑیاں نہیں ہیں، لمبا سلسلہ ہے پہاڑ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر قیامت کے دن آئیں گے. چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں، تہامہ کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے. اور جب اللہ کے پاس وہ اعمال لے کر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. ہبا عربی میں ان باریک ذرات کو کہتے ہیں جو عام طور سے آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا پورا ماحول نہایت باریک گیسوں کے ذرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، روشنی کے باوجود نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی اگر مسجد کی کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے ڈال دیے جائیں اور ساری لائٹیں آف کر دی جائیں، بالکل اندھیرا کر دیا جائے اور پھر ایک بہت طاقتور سرچ لائٹ جلائی جائے جس کی ایک پتلی بیم آر پار جاتی ہو روشنی کی, تو اس روشنی کے اندر ذرات تیرتے ہوئے نظر آئیں گے. شاید آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ کسی بند تاریک کمرے میں دروازے یا کھڑکی کے کسی چھوٹے سے سوراخ سے باہر سے سورج کی روشنی آ رہی ہو, تو وہ جو روشنی کی بیم بنتی ہے اس میں بھی وہ ذرات تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان ذرات کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. ایک طرف اتنے چھوٹے ذرات جو عام حالات میں آنکھوں سے نظر نہیں آتے, اور دوسری طرف پہاڑ. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آئیں گے, اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذرے بنا کر اڑا دیں گے, غبار بنا کر اڑا دیں گے. صحابہ ہمارے آپ کی طرح نہیں تھے, ان کا ایمان بہت پختہ تھا. ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر ان کا اتنا مضبوط تھا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے گویا آخرت میں جیتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا کوئی حصہ نصیب فرما دے. صحابہ کرام تڑپ گئے, اس لیے کہ یہ تو ہر ایک کا معاملہ ہے نا. اللہ کے پاس ہر ایک کو حاضر ہونا ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو بچ سکے. کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی پڑھا لکھا, کوئی ان پڑھ, کوئی گمنام, کوئی مشہور, کوئی حیثیت والا, کوئی بے حیثیت, کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے دربار میں تو سب کی پیشی ہونی ہے. تو صحابہ اکرام نے تڑپ کر بے چین ہو کر پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اس قسم کا سوال علم میں اضافے کے لیے نہیں کرتے تھے, اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے کرتے تھے. ہمارے یہاں دروس میں, محاضرات میں, بیانات میں, خطبات میں شرکت علم میں اضافے کے لیے ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں, ہم نے تو سنی بھی نہیں تھی, ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا, علم میں بڑا اضافہ ہوا. اگر عمل نہیں بدلا تو علم کا یہ اضافہ ایک نئی مصیبت بنے گا. علم میں اضافہ مقصود نہیں ہے, علم میں اضافہ تو ذریعہ ہے, عمل میں اضافہ مقصود ہے, اپنے کو بدلنا مقصود ہے, اپنی زندگی تبدیل کرنا مقصود ہے. اللہ کرے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو. تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها, یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں. جب موقع ملتا, لفظ استعمال کیا حضور نے, جب انہیں نافرمانی کا تنہائی میں موقع ملتا ہے. تنہائی کا مطلب جب ان کا ذاتی معاملہ پڑتا ہے, کسی کا پیسہ دبا لیا, کسی کا حق دبا لیا, کسی پر ظلم کیا, کسی کو ستایا, اور بالکل ان الفاظ سے قریب تر آج کا معاملہ ہے, تنہائی میں گئے تو موبائل پر, انٹرنیٹ پر تھوڑی دیر اللہ کی نافرمانی کر لی. اگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اگر یقین ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے, اگر یقین ہے کہ جب تک اللہ کے سامنے میری پیشی نہ ہو جائے, اور جب تک اللہ یہ فیصلہ نہ کر دے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, میں نے تجھے پاس کر دیا، میں نے تجھے کامیاب کر دیا، اس وقت بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، تو پھر تنہائی میں بھی نافرمانی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ پھر اگر کسی کے پاس ہمارا پیسہ چلا جائے، ہمارا کوئی حق اس کے پاس ہو، تو اس کی دبانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اور آخرت کے یقین کے بعد بغیر وہ جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ مسجد بنانا ہو یا مدرسہ بنانا ہو یا غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرنا ہو، یہ صرف دنیا کے نام و نمود کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے اور غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کو سزا ملے گی۔ ہم اپنے جائزہ لیں، آج اپنے اندر جھانك کر اٹھیں، اپنے مرض کو تلاش کریں، کیا ہماری زندگی دوہری نہیں ہے؟ کیا ہماری گفتار اور ہمارا کردار دونوں یکساں ہیں؟ کیا ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو اور ہمارا کردار دونوں ایک جیسا ہو، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے سامنے نظر آنا پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے کو اندر سے بھی بنانا پسند کرتے ہوں، اس لیے کہ اصل معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر اس کی فکر نہیں ہو رہی، تو یہ دل کے اندر چھپا ہوا آخرت کا انکار ہے میرے دوستو، اور یہ کفر ہے، کفر جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جو دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ کفر قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ غور کریں، سورہ کہف، جس کی اللہ کی توفیق سے ہم ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں، اس میں اخیر اخیر میں اللہ تعالی نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے، فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا کوئی گروپ بنانے اور اپنی کوئی پارٹی بنانے اور اپنی ایک انسانوں کی جماعت اور امت بنانے کے لیے تھوڑی تشریف لائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جہنم سے بچانے آئے ہیں، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آدمی دنیا میں چاہے جتنا اچھا ہو جائے، چاہے جتنا مشہور ہو جائے، چاہے لوگ اس کی جتنی عزت کرنے لگے، اگر وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں، اس سے بڑا نامراد کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس ناکامی سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آؤ ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کر کے بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ یہ تو اعمال کرنے والا مجمع ہے نا، میں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جو ابھی مسجدوں سے بھی قریب نہیں ہے، اللہ انہیں قریب کر دے۔ جو ابھی دیندار بننے کو تیار نہیں، اللہ انہیں دیندار بنا دے۔ جو مسجدوں سے قریب ہوتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو دینی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کتنے خطرے میں جی رہے ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کر کے بھی گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ زندگی پر بڑے خوش رہے کہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، جن کے نام کا حصہ ہے حاجی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ کفر کیسا ہے؟ یہ بے یقینی کا کفر ہے، زبان سے نہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر کی بے یقینی کا کفر ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. کیا ہے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا؟ کیا مجمع میں گناہ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. کیا اجتماعی زندگی میں گناہ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے؟ ذاتی زندگی میں گناہ کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. کیا جب تک لینا ہو اسی وقت تک اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے, جب دینے کا وقت آئے تو اللہ نے نیکی کا اور تقوی کا اور عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا؟ یہ ہے اللہ کی آیات کا انکار. جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, ولقائہ اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں, زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن عمل و کردار سے انکار کرتے ہیں. اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہو تو انسان تو کانپتا رہے ہر وقت. جیسے آپ کے ہاتھ میں چیک ہے 5 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو, جب تک پاس نہ ہو جائے, جب تک کلیئر نہ ہو جائے, جب تک پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کی حیثیت صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ہے. کلیئر ہو جائے تو 5 لاکھ دو دے, کلیئر نہ ہو تو 5 کروڑ کسی کام کا نہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو اعمال کے چیک ہیں, ہمارے پاس جو ایمانی زندگی کا چیک ہے, جب تک اللہ کے ہاں جا کر یہ کلیئر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں اس کا تو ڈر لگا رہتا ہے, محلے والے کیا کہیں گے, شہر والے کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے. اس کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہیں گے, اس کا ڈر تو ہوتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے, اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کی نشانیوں کا اور اپنے رب سے ملاقات کا. اس سے مراد زبان سے انکار کرنے والے نہیں ہیں, ان کے تذکرہ قرآن پاک میں الگ ہیں. اس سے مراد اندر کا چھپا ہوا انکار ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے, یعنی ان کے اعمال ذروں کی طرح اڑ جائیں گے. جیسے فضا میں جو ذرات ہیں ان کا کوئی وزن ہوتا ہے, ہاتھ گھمائیے تو ان ذرات کا کوئی وزن محسوس ہوتا ہے ہاتھ میں بدن پر, اسی طرح ہم ان اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا بدلہ جہنم ہے. اللہ کرے کہ ہمارا دل تڑپ جائے, اگر یہ میرے ساتھ ہوا تو میرا کیا ہوگا, میں تو دوہری زندگی گزار رہا ہوں, آج سے میں دوہری زندگی نہیں گزاروں گا, میں اپنے اس یقین کو پختہ کروں گا. اور اس یقین کو پختہ کرنے کے جو اسباب ہیں جو جلدی سے ہضم نہیں ہوتے, ان اسباب کو استعمال کروں گا. جیسے میٹھی زندگی گزارنے کے لیے کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں, جیسے درد سے نجات پانے کے لیے انجیکشن کا درد برداشت کرنا پڑتا ہے, بڑی تکلیف سے نجات پانے کے لیے آپریشن کا درد برداشت کرنا پڑتا ہے, اسی طرح میرے دوستو کچھ معمولات کی پابندی کرنی پڑتی ہے, کچھ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے, سپرد کرنا پڑتا ہے آخرت کی بڑی تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے. ذالک جزاؤہم جہنم, اس طرز عمل کا بدلہ ان کو جہنم کی شکل میں ملے گا. بما کفروا, کیوں؟ یہ ان کے کفر کا نتیجہ ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اس لیے کہ انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے نبیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے. آپ کہیں گے ہم نے کب بنایا نبیوں کو مذاق؟ اپنا جائزہ لیں. کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دے فیس بک پہ تو آپ پولیس اسٹیشن جلانے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہیں, ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں. حضور کا چہرہ کیسا تھا نہیں معلوم, حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا نہیں معلوم, حضور کا کھانا پینا کیسا تھا, حضور کے گھروں میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں, حضور کا لین دین کیسا تھا, حضور کے معاملات کیسے تھے نہیں معلوم, یہ مذاق نہیں ہے. دوسرے کا ہم گریبان پکڑنے کو تیار ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے مذاق بنایا ہوا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. ابھی ربیع الاول کا موقع آئے گا تو گلی گلی میں میلاد کے جلسے ہوں گے, اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس مقصد کے دجیہ زندگی پر گلی گلی ہم اڑاتے رہیں گے. قرآن تشخیص کر رہا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ کفر کا نتیجہ ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے میری نشانیوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنایا ہوا تھا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا ہم نے جنتیں ویران رکھنے کے لیے نہیں بنائی ہیں, ہم جنتیں دیں گے اپنے بندوں کو, لیکن ان بندوں کو دیں گے جن کا ایمان پختہ ہے, جن کے اعمال اچھے ہیں, اور جنہیں ہر وقت اپنے ایمان کو اور پختہ کرنے کی فکر لگی رہتی ہے, جن کو اپنے اعمال کو اچھا سے اچھا کرنے کی فکر لگی رہتی ہے. جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان پر وہ نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, مشورے کرتے ہیں جانکاروں سے, جیسے کوئی بیمار کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے, اور پھر ان مشوروں پر عمل کرتے ہیں. ہر وقت ان کے دل میں ایک بے چینی رہتی ہے, میرا اللہ کے پاس کیا ہوگا, میرا اللہ کے پاس کیا ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جو زندگی بھر میرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے بے چین رہتا ہے, میں قیامت کے دن اسے بے چین نہیں کروں گا. جو دنیا میں ڈرتا رہا میں آخرت میں اسے نہیں ڈراؤں گا, اور جو دنیا میں مطمئن رہا اسے آخرت کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا, جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں, نیک اعمال ان کے ہوتے ہیں جن کے قلب نیک ہوتے ہیں. عمل کے صلاح کا دار و مدار قلب کے صلاح پر ہے. ایمان کے مطابق جو اپنے دلوں کو بنا لیتے ہیں, صاف ستھرا بنا لیتے ہیں, یقین درست کر لیتے ہیں, ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں, ان کے لیے تو فردوس کی جنتیں ہیں جہاں ان کو اللہ کا مہمان بن کر ہمیشہ قیام کرنا. خالدین فیہا, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حوالا, وہاں سے نکلنے کا دل بھی نہ چاہے گا. اللہ ہم سب کو فردوس کی جنتیں نصیب فرمائیں. لیکن میرے دوستو, صرف آمین کہنے سے ملتی تو ساری دنیا کو مل جاتی, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں بدلنے کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.